يخرجون مؤمنين مؤمنات أمره من كل شر الفتنة ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درود بج محمد وعلى محمد عزیزان گرامی مسجد آل ایبا میں عشرہ اولی کی آج آٹھویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں یعنی اس عشرے کی ساتویں مجلس ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حقیقی اور تخریبی انتظار ہے اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 کا سہارا لیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں یعنی انہوں نے گمان یہ کیا ہے خیال یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے چراغ الہی کو واللہ متم نورہ اللہ نے یہاں تک ان کی بات کو نقل کیا اور اس کے بعد اپنا جواب مرحمت فرمایا واللہ متم نورہ اور اللہ اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے عربی زبان میں واو جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں مختلف حالتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے واو واو عطف بھی کہلاتا ہے یعنی بعد والے حکم کو پہلے والے حکم پر یا پہلے والے حکم کو بعد والے حکم پر مثلاً اگر بلکہ یوں کہوں زیادہ بہتر ہے کہ پہلے والے حکم کو بعد والے حکم کے لیے لاگو کیا جائے جیسے محمد آیا اور علی آیا تو یہ آیا تکرار ہوتی کہ تو محمد اور علی آئے یہ واو جو آیا اور جو آیا ہے یہ عطف کے لیے آیا ہے بعض اوقات یہ قسم کے لیے آتا ہے واللہ واو قسم کہلاتا ہے اور ایک جگہ واو استئناف کہلاتا ہے استئناف یعنی کوئی نئی بات شروع کرنی ہو کوئی نیا حکم سنانا ہو خدا نے کہا یہ لوگ چاہتے یہ ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ, یہاں پہ اللہ نے اپنی بات کو بیان کیا ہے اور اللہ اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے. ولو کرہل کافرون, خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اور پھر کہا کہ وہی اللہ کے جس نے, جو اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے, اس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ وہ اس دین کو کہ جس کو بجھانے کے لیے یہ شب و روز کوششیں کر رہے ہیں, انہوں نے گمان کیا ہوا ہے, انہوں نے خیال کیا ہوا ہے, زوم میں ہیں کہ یہ بجھا دیں گے, ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ دے. ولو کرہ المشرکون, او خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اس بنا پر ہم مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ انتظار کرنے والے تھے لیکن ان کا انتظار حقیقی انتظار نہیں تھا, ایک وقت آ کے وہ منحرف ہو گئے. فی زمانہ ہم بھی ایک معصوم کا انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی ایک معصوم کا انتظار کر رہے تھے. لہذا بحیثیت انسان, بحیثیت نوع انسان, جو کچھ ان میں تھا وہ ہم میں ہے. خواہشات ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں, وہ بھی معصوم کا انتظار کر رہے تھے, ہم بھی معصوم کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی ایک معصوم کی بشارت کے مطابق انتظار کر رہے تھے, ہم بھی معصوم کی زبانی ملنے والی بشارت کے مطابق انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی خدا کو ماننے والے تھے, ہم بھی خدا کو ماننے والے ہیں. وہی خدا اس نبی کو بھیج رہا ہے جو بشارت دے رہا ہے, اور وہی ہے خدا وہ اس نبی کو بھی بھیج رہا ہے جس کی بشارت دی جا رہی ہے. ہم جس امام کے کہنے پر انتظار کر رہے ہیں وہ بھی معصوم, آئمہ معصومین, اور جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی معصوم, وہ بھی زمانہ غیبت میں کہ جناب رسول آئے گا, یعنی رسول بظاہر اس کا وجود تھا یعنی علم ازلی کے مطابق, لیکن ظاہر نہیں ہوا تھا. ہمارے امام کے بھی وجود ہے, وہ ظاہر نہیں ہوا ہے, پردہ غیب میں ہے. تو بہت ساری چیزیں اس سے ملا رہے ہیں, کامن ہیں, یہاں پہ مشترک ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اس انتظار میں فیل ہو گئے, رد کر دیے گئے, ناکام ہو گئے. تو پھر جب بہت ساری چیزیں مشترک ہیں ہمارے اور ان کے انتظار میں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ہمارا انتظار تخریبی انتظار نہ ہو. یہ تخریبی انتظار کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا انتظار تخریبی ہے یا حقیقی ہے, جو ہمارا موضوع ہے. جب بچہ سارا سال کھیلتا رہے تو ماں باپ اس کی مجموعی صورتحال دے کے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ پاس ہو, مشکل ہے کہ پاس ہو جائے, حالانکہ رزلٹ ابھی نہیں آیا, امتحان کا وقت نہیں آیا, سوال نہیں آئے, لیکن اس کی ایک حالت دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ ممکن ہے امتحان میں کامیاب نہ ہو. استاد طالب علم کی علمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بچہ ممکن ہے کامیاب نہ ہو. کب فائنل پتہ چلے گا؟ کہ جب وہ امتحان میں بیٹھ جائے اور رزلٹ آ جائے کہ یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. ہم کسی کے انتظار کو تخریبی انتظار نہیں کہہ سکتے کہ تو آپ کا انتظار تخریبی ہے یا آپ کا انتظار حقیقی ہے. لیکن گزشتہ امتوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس صفات آ گئیں, ہمارے پاس فارمولا آ گیا کہ جناب کون سا انتظار حقیقی ہے, کون سا انتظار تخریبی ہے. وہ انتظار جو پہلے بھی بتا چکا ہوں, آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں, وہ انتظار جو حقیقی نہ ہو وہ خود بہت تخریبی ہو جاتا ہے. وہ نماز جو اچھائیوں کی طرف نہ لے جائے وہ برائیوں کی طرف انسان کو بڑھنے سے نہیں روک سکتی, وہ روزہ جو تقویٰ کا سبب نہ بنے کیا ہوگا, وہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا نہیں کرے گا کہ انسان گناہوں کے مقابلے میں استقامت دکھائے. وہ عزاداری کہ جو امام سے قریب نہ کرے اس بات کا سبب بن جائے گی کہ امام سے جب قریب نہ ہوگے تو خود بہت دور ہو جاؤ گے. مثال ایسا ہی ہے جیسے 100 میں سے 50 نکالیں 50 بچیں گے, 100 میں سے 40 نکالیں 60 بچیں گے. اب آپ گننے کی ضرورت نہیں ہے, کہ 40 نکال لیا اب 41 42 43 44 سے لے کر 100 تک گنیں گے، نہیں، اتنا مائنس کر دو گے اتنا بچ جائے گا. وہ عزاداری جو امام سے قریب نہ کرے وہ امام سے دوری کا سبب بنے گی، میتھمیٹکس کا قانون ہے یہ، اس میں کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں. وہ نماز جو برائیوں سے نہ روکے تم میں تقویٰ پیدا نہیں کرے گی. وہ عزاداری جس میں اصلاح نہ ہو، جس میں پیغام ہدایت نہ ہو، وہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہو سکتی. امام حسین کہہ رہا ہے میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد اصلاح ہے، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تو عزاداری امام حسین کا مقصد بھی اصلاح ہونا چاہیے. بات آ گئی تو کہتا چلوں، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب عزاداری میں کیوں، کیا، کیسے فتویٰ نہیں چلتا، دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ امامت اصول دین میں ہے اور اصول دین میں تقلید حرام ہے اور عزاداری اصول دین سے تعلق رکھتی. جی نہیں، کس نے کہا کہ عزاداری اصول دین سے تعلق رکھتی ہے؟ پہلی بات کہ آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے تقلید کا، آپ تقلید کو مانتے ہی نہیں، آپ مجتہدین کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو آپ کا دلیل لانا تقلید کے لیے، پہلی بات آپ کی جو دلیل تھی وہ رد کر دی جائے گی، آرگیومنٹ جو تھا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. آپ اس چیز کی دلیل دیں جس کو آپ مانتے ہیں، توجہ رکھیے گا. آپ نے کہا اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع دین میں ہے، تو آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے تقلید کا، آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ کس نے کہا کہ عزاداری اصول دین میں سے ہے؟ ہرگز نہیں. اصول دین نظریات ہیں، عمل نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا. ان اصول دین کے پرتوں میں جو عمل کیا جائے گا اسے فروع دین کہا جاتا ہے، اس کے لیے شریعت لاگو ہوتی ہے. خدا ایک ہے یا نہیں، کسی کے دل میں خدا کے بارے میں کفر ہے یا شرک ہے، یا موحد یا مومن ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن جب وہ اظہار کرے گا، بولے گا، کلام کرے گا، محفظ ضمیر کو الفاظ کا جامع پہنائے گا، تو اب یہاں پر فروع دین کا حکم لاگو ہوگا. توجہ رکھیے گا. خب اگر اس بنا پر آپ کہیں کہ عزاداری اصول دین میں ہے تو پھر تقلید بھی اصول دین میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ عزاداری کا حکم امام نے دیا. توجہ رکھیے گا، عزاداری امام کے لیے کی جاتی ہے. تو یہ 11ویں امام کو جو قول میں نے سنایا، 12ویں امام کو جو قول سنایا، پھر اس بنا پر تقلید بھی اصول دین میں آ جائے گی، وہاں پر بھی پھر آپ کو امام کی ماننی پڑے گی. لہذا ایسی بے سر کی باتیں مت کیجئے کہ جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، کہ عزاداری میں کیوں، کیا، چوں چرا نہیں ہوتا. جیسے چاہو عزاداری کرو، عزاداری میں ہزار رنگ ہیں، جس رنگ کو چاہو اختیار کر لو، عزاداری ہو جائے گی. جی نہیں، کس نے کہا کہ عزاداری میں ہزار رنگ ہیں؟ طریقے مختلف ہوتے ہیں ہر قوم کے، قبیلے کے، لیکن سب شرعی اصولوں کے پابند ہوتے ہیں. کربلا اٹھا کے دیں گے. حضرت عباس نے یہ تو نہیں کہا جیسے چاہوں گا جہاد کروں گا، جیسے چاہوں گا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا. اہل بیت کی زندگی اٹھا کے دیں گے، قانون کے مطابق ہے. امام حسین کربلا میں پہنچے، زمین کو خریدا، یہ نہیں کہا کہ میں حجت خدا ہوں، میں زمین کا مالک ہوں، میں قیمت نہیں دوں گا. اصول، قوانین، شریعت لاگو ہوتی ہے امام پر بھی اور امام کے ماننے والوں پر بھی، عزاداری پر بھی، عزاداری منانے والوں پر بھی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو عزاداری اصول دین میں نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری عمل سے تعلق بھی، ہاں وہ اصول دین ان کا اثر ہوتا ہے انسان کے اعمال پر. اللہ واحد ہے تو میرے کاموں کی جہت بھی واحد ہونی چاہیے، یہ ہے اصول دین. نہیں کہ دل میں عقیدہ بسا لو کافی ہے، لاکٹ سجا لو کافی ہے، عقیق کی انگوٹی پہن لو کافی ہے، نعرہ لگا لو کافی ہے، ماتم کر لو کافی. نہیں، کافی نہیں ہے. وہ بھی گمراہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے، وہ بھی گمراہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ماتم کافی ہے. توجہ رکھیے گا، بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں. اہل بیت کافی نہیں ہیں، قرآن کافی نہیں ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین، ساتھ ساتھ ہیں دونوں، کتاب اللہ، عترت اہل بیتی. اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. اگر اہل بیت قرآن کے مقابلے میں مقابلے میں نظر آئیں وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے، قرآن اہل بیت کے مقابلے میں نعوذ باللہ نظر آئے نہیں ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ اصول دین میں نہیں، جو توحید ہے اس کا اثر انسان کے اعمال پہ ہوتا ہے، کہ خدا ایک ہے تو تمہارے کاموں کی جہت ایک ہونی چاہیے، رسالت عدل، خدا عادل ہے تم بھی عادل بنو، تم بھی عدل کرو اپنے کاموں میں، اپنے وقت میں، اپنی عزاداری میں عدل کرو۔ عزاداری میں عدل کیا ہے؟ جیسے امام نے کہا ہے ویسے کرو، یہ نہ کہو کہ ہزار رنگ ہیں، کہو کہ ہزار طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہر طریقہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام علی کی حدیث میں نے غالباً کہیں اور پیش کی تھی، آپ کی سماعت کی نظر کرو، مولا علی فرماتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے شیعوں کو چنا، ان اللہ اختارنا، اللہ نے ہمیں چنا، وہ اختارنا شیعتن بحر الانوار جلد 44، فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے شیعوں کو چنا، ینصروننا مدد کرتے ہیں ہماری، یفرحون لفرحنا ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی امام سے بڑھ کر غمگین ہو جاتے ہیں، یہ امام سے بڑھ کے خوشی مناتے ہیں؟ جی نہیں، جو شیعہ ہوتا ہے وہ علی کے پیچھے چلتا ہے، علی کے آگے نہیں ہوتا، وہ علی کے محفل میلاد میں ڈانس نہیں کرتا، وہ حرام کام نہیں کرتا، وہ غیر شرعی چیزیں بجا نہیں لاتا۔ اس کے مطلب علی سے آگے ہوئے تم، یعنی کہنا چاہتے ہو مولا علی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا محفل میلاد کیسے بنایا جاتا ہے، آپ کی برتھ ڈے کیسے منایا جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، تو تم علی سے آگے ہو گئے۔ یا امام کا غم بنانا چاہتے ہو، اہل بیت نے نہیں کہا تم بنانا چاہتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عقل زیادہ ہے امام سے نعوذ باللہ، اور تم امام کو بتانا ہو پڑھانا چاہتے ہو۔ تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لہذا ہر جو بھی طریقہ اپنائیں امام کی روایات قرآن کی آیات کے مطابق ہونا چاہیے، تو اصول دین میں شامل نہیں ہے، فروع دین میں شامل ہے، اس لیے کہ عمل کا تعلق فروع سے ہے، یعنی جب بولو گے، جب سنو گے، جب لکھو گے، جب کام کرو گے، جب چلو گے، تو یہ فروعات میں آ جائے گا، یا نماز سے تعلق ہوگا، یا روزے سے، یا خم سے، یا جہاد سے، یا تولہ سے، یا تبرہ سے، یا امر بالمعروف سے، یا نہی عن المنکر سے، بالآخر کہیں نہ کہیں تمہارا یہ فعل ان میں سے کسی ایک میں نظر آئے گا، یا مجموعی طور پر تم کو اپنے خدا کی، اپنے اہل بیت کی اطاعت کے سائے میں اور اس دائرے میں حرکت کرنی چاہیے، تمہارا ہر عمل امام کی متابعات کے مطابق ہونا چاہیے۔ شیعہ کا معنی ہی یہی ہے، قبلہ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ شیعہ کا معنی کیا ہے۔ شیعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مولا کچھ کہے شیعہ کچھ کرے، نہیں، عزاداری کے ہزار رنگ ہوتے ہیں، جس کو چاہو انتخاب کر لو، ہرگز نہیں۔ شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کی عزاداری کرتا ہے اہل بیت کے فرامین کے مطابق، اہل بیت کی خوشی مناتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے اہل بیت کے حکم کے مطابق، نہ یہ کہ امام سے آگے بڑھ جائے۔ تو عزاداری کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے، فروع دین سے ہے۔ قبلہ محترم، آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں، اور جب انسان فروع دین میں آتا ہے تو وہاں پر انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ کسی مجتہد نے نہیں کہا، بڑے بڑے مجتہد کہتے تھے ہم ڈرتے تھے، جی ہاں ہیں ایسے اقوال مجتہدین کے، وہ پہلی بات تو یہ آپ مجتہد کی جب مانتے نہیں تو ان کی بات کیوں نقل کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ اس زمانے کی بات تھی۔ خب اگر امام علی نے مثال کے طور پر کوئی کام کیا، اب میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں میں، امام علی کی سیرت کیا حجت ہے؟ جی ہاں حجت ہے۔ رسول اللہ کی سیرت حجت ہے؟ جی ہاں حجت ہے۔ کیا ہم پہ حجت ہے؟ جی ہاں ہم پہ حجت ہے۔ کیا حضرت علی پہ بھی حجت ہے؟ جی ہاں حضرت علی پہ بھی حجت ہے۔ امام علی کی سیرت امام حسن پہ بھی حجت ہے، امام حسن کی سیرت امام حسین پہ حجت ہے، امام حسین کی سیرت اپنے بعد والے امام اور آئمہ کے لیے حجت ہے، توجہ رکھیے گا، ایسا نہیں ہے، حجت ہے۔ یہی کہا تھا مولا کائنات نے کہ سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا میں، کیوں؟ کیونکہ کتاب خدا سنت رسول میرے لیے کافی ہے، اور میرا اجتہاد علم لدنی جو معصوم امام ہونے کے ناطے اللہ نے من جانب اللہ مجھے دیا ہے اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ تو حجت ہوتی ہے، اگر حجت ہوتی ہے تو رسول اللہ نے جیسے کیا تھا کیا ویسے ہی امام علی نے بھی کیا؟ توجہ رکھیے گا، بڑی علمی اور ظریف بحث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر حجت ہے تو حضرت علی کو وہی کرنا چاہیے بعینہ ہی جو رسول اللہ نے کیا، امام حسن کو وہی کرنا چاہیے بعینہ ہی جو حضرت علی نے کیا، امام حسین کو بعینہ ہی وہی کرنا چاہیے جو امام حسن نے کیا. اگر حجت کا معنی یہ لیتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے، لیکن کیا امام حسین نے صلح کی؟ نہیں. امام علی نے چار جنگیں لڑی تو امام حسن نے چار جنگیں لڑی؟ نہیں. یہاں پہ کیا ہے بعینہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہر امام اجتہاد کرے گا علم لدنی کے تحت، وہ راہ و روش کو، طریقے کو، میتھڈ کو متعین کرے گا. توجہ رکھیے گا، سب میں سملرٹی اور یکسانیت کیا ہے؟ اتباع کرنے والے ہیں قرآن کی، رسول کی، اسلام کی، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ مختلف ہے. امام حسن کا طریقہ کار مختلف، امام حسین کا طریقہ کار مختلف. اگر یہی بات ہمارے لیے حجت ہے کہ جیسے ائمہ نے زندگی بسر کی ہے تو یہ لباس نہ پہنیں، موبائل استعمال نہ کریں، پکے گھروں میں نہ رہیں، اگر حجت کا معنی یہ لیا جائے، جیسے کہ بعض اہل سنت کہتے ہیں سنت صرف خوشبو لگانا ہے، سفید کپڑے پہنے، نہیں، سنت اس کے علاوہ بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہی سنت ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی سنت ہے. تو اگر یہی معنی مراد لیا جائے تو پھر ہمیں کسی اور انداز سے زندگی گزارنی ہوگی. توجہ رکھیے گا، تو حجت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل کاپی کرنا ہے، نہیں، اصولوں میں کاپی کرنا ہے، دین کی پابندی میں کاپی کرنا ہے. تم اس زمانے میں رہ رہے ہو، تمہارے پاس موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، 10,000 قسم کی مشینریز ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، تم ان میں شریعت تلاش کرو کہ اس میں مخالفت خدا نہ ہو، تم ان میں دیکھو کہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو، تم ان مشینریوں کے دور میں رہتے ہوئے، ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے یہ دیکھو کہ تم امام کی مخالفت نہ کرو. اس زمانے میں جو ریگستان میں رہتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ میں اس بکری کے ساتھ، اس اونٹ کے ساتھ، اس دودھ کے ساتھ، اس کھیتی باڑی کے ساتھ امام کی مخالفت نہ کروں. یہ جو دونوں تلاش کر رہے ہیں راہ، یہ حجت ہے ہمارے لیے. توجہ رکھیے گا، اب یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا تو گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں میں کہ حجت ہے یعنی ہر امام اپنے زمانے کے لحاظ سے راہ کو متعین کرتا ہے. وہ زمانہ کچھ اور تھا کہ جب فقہا کہتے تھے، بعض فقہا نے کہا ہے کہ ہم عزاداری میں نہیں بولتے، لیکن آج زمانہ اتنا میچیور ہو گیا ہے، رشد عقلی حاصل ہو گیا ہے، علماء نے بولا ہے، امام خمینی کیا، آغائے محسن کیا، آغائے نائنی کیا، آغائے صاحب جواہر کیا، مختلف علماء نے ان بدعتوں کے بارے میں بولا ہے کہ جو عزاداری میں رائج ہو گئی ہیں. صرف آغائے سیستانی نے نہیں بولا، صرف آغائے خامنئی نے نہیں بولا، مختلف علماء نے بولا ہے. لہذا یہ توجہ رکھیے کہ اصول دین میں شامل نہیں ہے عزاداری، فروع دین میں آتی ہے. فروع دین میں ان معنی میں کہ آپ کا عمل ہے. اگر آپ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب چونکہ امام سے مربوط ہے فعل، اس لیے اصول دین میں ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو اصول دین میں شامل کرنی پڑیں گی، اور اصول دین پھر پانچ نہیں رہیں گے، پھر آپ کو اس میں برانچز بنانی پڑیں گی. اگر یہ ہو تو پھر تقلید کو بھی ادھر لے جانا پڑے گا، کیونکہ امام نے کہا، امام نے کہا تقلید کرو، مجتہد کی تقلید کرو، آج سے صدیوں پہلے امام نے کہا تھا. لہذا اگر کوئی اسلام شناسی چاہتا ہے، اسلام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو 260 سالہ زندگی معصومانہ اہل بیت، اہل بیت کی 260 سالہ زندگی، یعنی رسول اللہ کی ہجرت سے لے کر اور 11ویں امام کی وفات تک، شہادت تک، یہ 260 سال کا عرصہ بنتا ہے. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے اسلام شناس بنے، اس کو اس 260 سالہ زندگی کا مطالعہ اس پر ناگزیر ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو عدداری اصول دین میں نہیں، فروع دین میں آتی ہے، انسان کے اعمال سے متعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. یعنی امام علی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میچھڑ کے مطابق ہونی چاہیے عدداری، میلاد ایک طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، خیالوں میں تیر چلانا نہیں عدداری، میلاد منمانا طریقہ نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا یہ اس کا تعلق فروع دین سے ہو جائے گا، اصول دین سے نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. کیونکہ یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں ہمارے پاس، مولانا جواب دیجئے کیا کریں. تو میں نے چاہا کہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی، دنیا بھر میں سنی جائے گی، آپ بھی کہیں نہ کہیں اس کو ذکر کریں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہیں. جو بات ہے اس کو صحیح طرح سمجھو اور پھر اس کو بیان کرو، بغیر سمجھے بات کو بیان کیا یہ خیانت ہے روز قیامت. اگر کوئی میری بات کو مس کوٹ کرے گا روز قیامت، اس کا گریبان پکڑوں گا. بالکل واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں میں، اور صرف یہاں کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے. بات سمجھ میں نہیں آئے مجلس کے بعد یا عشرے کے بعد، آج ٹائم لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو ہمارا انتظار ہے، اور یہ حقیقی انتظار ہونا چاہیے. عزاداری اس انتظار کے لیے بہترین چیز ہے، نصاب ہے بہترین. کہ حقیقی انتظار اگر کرنا چاہتے ہو تو عزاداری کے ذریعے سے اپنے انتظار کو حقیقی انتظار بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تقریبی انتظار میں چلے جاؤ اور جب امام آئے تو تم نعوذ باللہ خدا نخواستہ تم امام کے مقابلے میں کھڑے نظر آؤ. جیسے تاریخ میں نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ تھے جو ولایت کے ساتھ تھے، امام کے ساتھ تھے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام سے ہاتھ ملاتے تھے، دیکھتے تھے، جنہوں نے روایات سنی تھی، جنہوں نے من کنتم مولاہ فہادا سنا تھا، جنہوں نے ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنت سنا تھا. جو دروازہ گرانے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ بزم رسول میں بیٹھنے والے افراد تھے یا بعد میں آنے والے تابعین تھے. عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، تاریخی حقائق ہیں، تاریخی حقائق اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں. لہذا معصوم کو دیکھ کر بھی معصوم پہ ایمان نہ لائے. تو ہم تو 1400 برس سے معصوم کو نہیں دیکھ رہے، تو ہمارے لیے ڈرنے کا مقام ہے، ہوشیار ہونے کا مقام ہے کہ کہیں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا انتظار ایسا نہ ہو کہ امام کے مقابلے میں آ جائیں. تو کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ہمارے 12ویں امام نے کہا ولایت تشریعی کے لیے، تکوینی کے لیے امام نے فرمایا کہ جب بھی پکارو گے تمہارے پاس مدد آئے گی تمہارے خلوص کے مطابق. وہ اعطاء تدریجی، وہ افاظ تدریجی، آپ کو یاد ہوگا کہ دینے والا مکمل دینے کی پوزیشن میں، قابل لینے والا مکمل لینے کی پوزیشن میں. یعنی رسول اللہ، اللہ پورا قرآن دے رہا ہے شب قدر میں، رسول اللہ اس کو اپنے دل مبارک پر اجازت یعنی حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. نہ قابل میں صلاحیت ہے نہ معطی میں صلاحیت ہے کہ وہ عطا کر سکے. بچہ شیر مادر پورا نہیں لے سکتا، ماں پورا شیر نہیں دے سکتی. قابل میں صلاحیت ہے، معذرت چاہتا ہوں، فاعل میں صلاحیت ہے، قابل میں صلاحیت نہیں. استاد پورا علم دے سکتا ہے لیکن طالب علم میں صلاحیت نہیں ہے، طالب علم میں صلاحیت نہیں ہے. اب یہ جو امام نے فرمایا وہ عمل حوادث الواقعہ، امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک ساتھ شریعت کے قانون بتا سکتا ہوں، امام بتا سکتا ہے، تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم میں ایبلٹی نہیں ہے، تم میں وہ ظرفیت موجود نہیں ہے. اب اس ظرف کو بڑھایا جائے. یہ گلاس ہے، اس میں مثلا آدھا کلو پانی آ سکتا ہے، ایک لیٹر کی بوتل میں ایک لیٹر مایا آ سکتا ہے، 5 کلو کے برتن میں 5 کلو کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے. خوب آپ کے خیال میں 5 کلو کا جو وزن ہے کیا پانی اتنی ہی جگہ گھیرے گا جتنا 5 کلو چاول گھیریں گے؟ توجہ رکھیے گا، نہیں ممکن ہے. پانی کم جگہ گھیرے 5 کلو کے وزن کا اور چاول 5 کلو کے زیادہ وزن گھیرے، لہذا اس کی حجامت سے، اس کے سائز سے دھوکہ مت کھائیے گا کہ جناب یہ تو بڑا ہے، یہ چھوٹا کیسے ہے؟ 5 کلو کا پتھر بہت چھوٹا ہوتا ہے، باٹ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں 5 کلو کا باٹ ہوتا ہے، اب آپ میں یہ تو بہت چھوٹا بھائی، 5 کلو تو اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ تو ظرفیت کو ذہن میں رکھیں، اہل بیت کا کام یہ تھا کہ ظرفیت بڑھائیں، یعنی تم جس اسٹیج پر ہو وہاں نہ رہو بلکہ اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، یہ جو اوپر آ رہے ہو تمہاری ظرفیت روحی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کل وعاء، ہر ظرف بھرنے سے بھر جاتا ہے سوائے علم کے، کہ جس نہ علم ڈالا جاتا ہے وہ پھیلتا رہتا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ امام ظرفیت کو بڑھاتا ہے، وہ ایلیویٹر کی مثال میں دیتی تھی لفٹ کی، جو شاپنگ مال میں یا مثلا ایئرپورٹ پہ لگی ہوتی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایسا ایسا ایک ایک اسٹیپ آپ کو خود بخود اوپر لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں کھڑے ہو گئے اور کہیں کہ مولا خود بخود لے چلیے، مولا کہیں گے نہیں جب تک چلو گے نہیں تو میں بھی نہیں چلاؤں گا۔ ایسا نہیں کہ بس شیعہ ہو گئے، دادا دادی نے اصول دین سکھا دیے، آپ بہت بڑے مومن عزتدار شیعہ ہو گئے، گھر میں حدیثی قصہ ہو گئی آپ بہت بڑے مومن عزتدار ہو گئے، گھر میں منت علم اڑتا ہے بہت بڑے عزتدار ہو گئے۔ نہیں، یہ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں ولایت کے اور مودت کے اظہار اور اعتراف کے لیے، یہ ایلیویٹر نہیں ہے۔ امام روحانی طور پر اوپر لے جائے گا، لیکن کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ آپ کہیں کہ مولانا میری درخواست پہ سائن کر دیں، تو میں کہوں گا بھائی کچھ لکھ کے تو دکھاؤ، میں بلینک پیپر پہ تو سائن نہیں کروں گا نا، کچھ لکھ کے تو دکھاؤ۔ وہ لکھ کے دکھائیں گے امام کو، جبھی تو امام سائن کرے گا، جبھی تو شفاعت کرے گا۔ اس لیے آئمہ نے کہا کہ دیکھو برزخ کی تیاری کر کے آنا، خدا سے رشتہ داری نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ دیکھا جائے گا کہ اگر گناہوں سے بچ گئے تو وہاں پہ ہماری عنایت و شفاعت تمہارے شامل ہو جائے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، بارہویں امام کہہ رہے ہیں دیکھو میں تمہیں تدریجن لے جانا، میں پردہ غیب میں چلا گیا لیکن ولایت تکوینی کے ذریعے تم مجھے پکار سکتے ہو، بلا سکتے ہو، بلانا بے معنی ہے استغاثہ امام سے، میری عنایت و توجہ تمہارے ساتھ ہے، تم نہ بھی بلاؤ، تم مجھے نہ بھی یاد کرو، تم مجھے فراموش بھی کر دو، جب بھی جو تمہاری سانس چل رہی ہے، جو تمہیں رزق مل رہا ہے، یہ جو تم فرش ادا پہ آئے ہو، یہ سب میری مرضی سے ہے، میری اجازت سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا ناسین لذکرکم، تم میں سے کسی کا ذکر فراموش نہیں کرتے، ہم بھول بھی جائیں امام نہیں بھولتا، اس لیے کہ امام اگر بھلا دے تو پھر انا للہ، صرف انا للہ ذات نہیں، اگر امام نہ ہو پوری دنیا لساخت الارض باہلہا، پوری دنیا نابود ہو جائے گی، توجہ رکھیے گا۔ تو ولایت تکوینی کہا کہ پکارتے رہو میں تمہیں دیتا رہوں گا، لیکن ولایت تشریح کے لیے کیا کہا؟ گریجولی، بتدریج تمہیں لے کے چلوں گا۔ اب کہا امام نے اس ولایت تشریح کے لیے جب زمانہ غیبت ہوگا اور جب مجھ سے ظاہری رابطہ نہیں ہوگا، جو ممید علم مشاہدہ، جو میرے مشاہدہ کا، جو میری زیارت کا، جو مجھ سے بابیت کا، سفارت کا دعویٰ کرے، فہو کاذب مفتر، کل روایت پیش کی تھی، وہ جھوٹا انسان ہوگا، کذاب ابن کذاب ہوگا، سخت ترین جھوٹا ہوگا، اس کی بات کو نہ سننا۔ ابھی امام نے کہا گریجولی کیسے تمہیں اوپر لے کے چلوں گا، کیسے تمہیں رشد اور تربیت کروں گا؟ وہ عمل حوادث الواقعہ، حوادث واقعہ، روز مرہ آنے والے واقعات، فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، ان آنے والے واقعات کو سولو کرنے کے لیے، اینالائز کرنے کے لیے، اور آنے والے حالات و واقعات کے بعد اپنا شرعی حکم ڈھونڈنے کے لیے کہ جناب چاند پہ چلے جائیں گے تو کس رخ پہ نماز پڑھیں گے، مثلا جہاں 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے وہاں پر روزے کا اور نماز کا، فجر کا، ظہر کا، مغرب، عشاء کا کیا حکم ہوگا؟ یہ جو نئے نئے واقعات آئیں گے، مولانا ہم بہت اونچائی پہ رہتے ہیں، वहाँ पे बादल ऐसे घूमते रहते हैं, सांस लेते हैं मुंह खोला बादल मुंह में चला जाता है, तो रोज़ा बातिल हो जाता है। नए नए वाकयात हैं, क्या डायलिसिस करने से रोज़ा बातिल हो जाता है? नहीं होता। क्या इंसान जो कोमा में चला जाए ज़हनी तौर पर मर जाए क्या अपने आज़ा को हदिया कर सकता है? जी हाँ, उलमा फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है। किसी दिन मुझे जाना हुआ था, पहले तफसील में जाने का मौका नहीं है, तो ये सारे मसाइल पेश आएंगे, क्या करें? तो कहा अमल हवादुस वाक़या, जितने वाक़या खा वो सियासी हों, इज्तिमाई हों, अखलाकी हों, सकाफती हों, तालीमी हों, कोई भी हो, अमल हवादुस वाक़या जो भी वकू पजीर हो रहा है, वक़ा यकाओ यानी जो भी वजूद में आ रहा है, जाम अमल पहन रहा है, तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी सोसाइटी में, फर्जो फ़ौरन रुजू करो, लौटो, वेबसाइट को चेक करो, तौदुल मसाइल उठाओ, फौरन ईमेल करो, फर्ज इला रवात हदीसना या उसका अगर नुमाइंदा मौजूद है मुश्तहिद का, फौरन जाओ मौलाना के पास पहुंचो कि मौलाना बताइए मसला क्या है। मौलाना को याद होगा बता देंगे, कहेंगे वरना किताब से देख के बताऊंगा या किसी उस्ताद से पूछ के बताऊंगा। फर्ज इला रवात हदीसना, हमारे अहादीस को बयान करने वाले फुकहा की तरफ रुजू करो, तवज्जो रखिएगा। अब ये अगला जुमला दे रहा हूँ, ये बहुत अहम है। फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, ये तुम पर हुज्जत हैं, ये फुकहा हुज्जत हैं, तवज्जो रखिएगा। इस हुज्जत को मैं 11 मुहर्रम को खोलूँगा आज, यहाँ पे आखिरी मजलिस, 9-10 को मजलिस नहीं होगी, 11 और 12 को इसी टाइम पे जोहरन के बाद इंशाल्लाह मजलिस अदा मुनाकद होगी, वहाँ पे इसको मैं कदर खोलूँगा। हुज्जती से क्या मुराद है? यानी जो मुज्तहिद करेगा क्या उसकी ताईद हासिल है उस इमाम को? नहीं। बहुत से हैं ऐसे फकीह जो गुमराह हो गए, मुनहरिफ हो गए, अकीदे से फिर गए, हैं फकीह हैं, मुज्तहिद हैं, साहिब रिसाला हैं, दुश्मन के हाथों बिक गए, तो क्या उनको ताईद हासिल थी? हरगिज नहीं। ये ताईद से हुज्जत से क्या मुराद है? तवज्जो रखिएगा। हमें मासूम ने कहा ये गैर मासूम है, इसको गैर मासूम समझकर इसकी तकलीद करो, तो फिर मौला बताइए हुज्जत का क्या माना है? इंशाल्लाह 11 मुहर्रम को पेश करूंगा, वक्त पूरा हो गया। क्या हुज्जत का क्या माना है? इमाम ने कहा मेरी तरफ से अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी का क्या मतलब है? हुज्जत का क्या मतलब है? यानी जो कुछ भी करेगा वो सही है? नहीं, बल्कि उसूल कानून के मुताबिक। فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, मेरी तरफ से तुम पे हुज्जत, वअना हुज्जतुल्लाह, और मैं तुम सब पर और इन पर भी अल्लाह की हुज्जत हूं। के हकीकी इंतजार इन माना में के इंसान अपने आमाल को चेक करे, मेरी नमाज मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक है या नहीं। इसीलिए कहा गया है अगर आपने तकलीद नहीं की एक अरसे तक, 5 साल तक, 10 साल तक, तो आप ये देखें कि 10 साल के अरसे में कि आपको जिस मुज्तहिद की तकलीद करनी चाहिए थी, जो उस ज़माने में आलम था, मसलन अभी भी ज़िंदा है, मसलन कि जिसकी तकलीद करनी चाहिए थी, इन 10 सालों में अगर आपके आमाल उसके फतवे के मुताबिक हैं तो बचत, अगर उसके फतवे के मुताबिक हैं, वइल्ला वजीफ़ शारी गर्दन पे लटका रहेगा। तवज्जो रखिएगा, इसीलिए कहा है या खुद आलिम बनो, तकलीद से अगर बचना चाहते हो तो खुद आलिम बनो, मुज्तहिद बनो, या तकलीद करो या फिर बीच का रास्ता ये कि एहतियात पे अमल करो, जो सख्तरीन रास्ता है। सख्तरीन रास्तों में से ऐसा नहीं बहुत आसान है। कल एक जुमला मैंने कहा था, शायद उससे मुझे महसूस हुआ बाद में कि इससे कुछ और माना निकलता है। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब सबकी नियाबत में डॉक्टर बन गए, मैं तालिबे इल्म बन गया, मौलाना आदर साहब जो है पेशे इमाम बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में आदिल होने की सलाहियत नहीं है। जुमला ऐसा था, इससे मुझे महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कि यानी किसी इंसान में आदिल बनने की सलाहियत नहीं है। नहीं है, जब मौलाना में हो सकती है तो आप में भी हो सकती है, हर इंसान में हो सकती है। बहुत से मौलवी भी गुमराह हो सकते हैं, बहुत सा आम इंसान भी गुमराह नहीं हो सकता, ये कोई तयशुदा अमर नहीं है। लिहाजा ये जहन में रखिएगा, ये जो मैंने जुमला कहा कि मसलन मौलाना नादिर साहब इमाम आदिल हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी नियाबत में आ गए आए हैं कि भाई आप नमाज़ नहीं पढ़ा सकते थे, मैं तालिबे इल्म बन गया, मौलवी बन गया हूँ, अब मेरे पीछे नमाज़ पढ़ें आप। آپ میں بھی صلاحیت ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی مولوی بن سکتا تھا، یہ بن سکتا ہے، عادل بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، محقق بن سکتا ہے، لیکن آپ نے مطلب آپ دوسری لائن چوائس کر لیتے ہیں، چوز کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ایک عالم بن گیا آپ اس کے پاس آتے ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا آپ علاج کے لیے جاتے ہیں، میکینک بن جاتا ہے گاڑی لے کے جاتے ہیں، انجینئر بن جاتا ہے گھر کی تعمیر اور کنسٹرکشن کے لیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ وام الحوادث الواقعہ، کہ ان آنے والے واقعات میں رجوع کرو کہ تمہارا ہر حکم، ہر حکم صرف نماز نہیں، توجہ رکھیے گا، یہ نماز و روزے سے بڑھ کر حکم ہے. نماز روزے کے لیے تو آئمہ کے ارشادات ہیں، جو اس ذیل میں فقہ کی کتابیں ہیں، بڑے بڑے فقہ نے لکھی ہیں، شیخ صدوق سے لے کر اور آغائے خوئی اور آئسی ثانی اور آغائے خامنئی اور آغائے خمینی تک سب نے لکھی ہیں، بڑے بڑی کتابوں میں حاشیے لکھے ہیں انہوں نے. تو یہ جو کہ فرج و علا روات احادیثنا، یہ فقی مسائل سے بڑھ کر ہے، یعنی تقلید کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ سیاسی مسائل کے لیے ہے. انشاءاللہ اس کو 11 محرم کو آپ کے سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس انتظار کو کربلا والوں نے عملی جامہ پہنایا ہے. کربلا اپنے وظیفے کی ادائیگی کا انتظار کر رہی ہے، ہم بھی اپنے وظیفے کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، اور امام کے ساتھ وظیفے کی ادائیگی کے لیے اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. لیکن کربلا والوں میں بہت سے انتظار کرنے والے ایسے تھے جن کے دلوں میں بڑے بڑے ارمان تھے. علی اکبر کہ اگر وقت پڑا تو پھر بابا کی کما حقوں مدد کروں گا، نہ کر سکے، پیاس کا غلبہ تھا، مسائل بتا چکا ہوں، نہیں کر سکے. مولا عباس انتظار تھا جو جنگ صفین میں 14-15 سال کا شجاع نوجوان ہو، جو جوہر دکھائے جنگ صفین میں، وہ کربلا کے لیے کتنا بے چین نظر آئے گا. لیکن حقیقی انتظار وہ ہوتا ہے جو امام کی اطاعت کے ساتھ ہو. جب حر نے کہا کہ خیمے ہٹائے جائیں گے، حضرت عباس راضی نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی امام کو دیکھا نظریں جھکا لیں، مطیع ہے، مطیع لامر مولا، مطیع ہے، ابا خیمے ہٹا دو بس، حرف آخر ہے حسین کا لفظ، مان گئے، سر تسلیم خم ہے. یسلمو تسلیمہ کی حقیقی منزل اور معراج عباس کی شکل میں کربلا میں نظر آئے گی. ایک لفظ رہی، عباس تم جنگ نہیں کرو گے، تم میری سپاہ کے علمدار ہو. عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا کون سی سپاہ، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد، نہ حبیب ہے، نہ زہر ہے، نہ مسلم ہیں، نہ اوسجا ہیں، نہ ابو سمامہ سیدابی ہیں. حضرت عباس کی منزلت، ان العباس ابن علی زق العلم زقا، امیر المؤمنین نے العباس کو ایسے علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دھانا چگاتی ہے، بھرتی ہے اس کے منہ میں، زقا یعنی کوٹ کوٹ کے بھرنا، یہ ہے عباس. مولا علی کہہ رہے ہیں بیٹا کہو احد، ایک، کہا ایک، کہو کہو دو، نہیں بولے، کہا کیوں، کہا کہ شرم آتی ہے کہ جس زبان سے خدا کو ایک کہہ دے اس سے دو کہوں. اللہ اکبر، یہ ہے معرفت عباس علی. چھٹے امام فرماتے انا امن العباس کان نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس گہری بصیرت کے مالک تھے. اللہ اکبر، یعنی امام کی معرفت کما حق اگر تھی تو وہ عباس علمدار کو تھی کہ امام کیا چاہ رہا ہے. روز قیامت لوگ مقام عباس پر رشک کریں گے، وہ مقام، وہ درجہ ہوگا عباس علمدار کا، یہ ہے مقام عباس. عباس کو علمداری ملی تو پھر ان صفات اور اطاعت اور متابعت کی وجہ سے. بس عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، بچے بہت پیاسے ہیں۔ جناب عباس پہنچے جناب سکینہ کے پاس اور مشک لی، سکینہ اپنی مشک لا کے دو، چچا کیا آپ پانی لینے جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا انشاءاللہ تمہارے لیے پانی لے کے آئیں گے، چچا میں یہاں پر آپ کا انتظار کروں گی۔ روایات ملتا ہے کہ بعض اوقات امام حسین جب مختلف خیموں میں جاتے تھے، جس خیمے میں پانی، جو پانی کا خیمہ تھا، وہاں پہ مشکید خشک پڑے تھے، تو کچھ بچوں کو دیکھا جو زمین پہ لیٹے ہوئے اپنے رخساروں کو زمین پہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید پانی کی کوئی تری مل جائے جس سے پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ اللہ ادھر سے مولا عباس مشک لے کے چلے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میں دعا کروں گی اور تم آمین کہنا۔ اللہ اکبر، وارے سکینہ کیا دعا کر رہی ہے چچا کے لیے، آج بھی یہ محبت قائم ہے مشک کے ساتھ اور علم، مشک کے ساتھ اور مشک علم کے ساتھ ہے، رشتہ جوڑا ہوا ہے، ٹوٹے گا نہیں، یہ آس ہے عباس کی۔ عباس کو بڑی امید تھی نا کہ پانی پہنچ جائے، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحوائج یعنی سکینہ کی حاجت پوری نہ کر سکے، خدا نے تمہیں باب الحوائج بنا دیا۔ بس ایک دفعہ علی کلال مشک لے کے چلا، علم لے کے چلا، مشک بھرا، آدھا دریا چھوڑ کے بھاگ گئے، گھوڑے کو پانی میں اتارا، مشکیدہ بھرا، چلو میں پانی لیا، فذکر اطش الحسین، اللہ اکبر، حسین کی پیاس یاد کی، فرم الماء، پانی کو پھینک دیا، اللہ اکبر۔ یہ ہے معرفت عباس، پانی میں موجود۔ عباس جب پانی میں اترے تو عباس کے قدموں نے پانی کی تری محسوس کی ہے، توجہ رکھیے گا، عباس کے ہاتھوں نے پانی بھرا، عباس کے ہاتھوں نے تری محسوس کی ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک عالم کا میں شعر پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عباس مجھے معلوم ہو گئے اب کہ تم نے اپنے بازوؤں کا نذرانہ پہلے کیوں پیش کیا، مولا مجھے معاف کرنا، بازوؤں کا نذرانہ اس لیے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا پانی کی طرف منہ نہ کرتا، مولا ان ہاتھوں نے پانی کی تری محسوس کی ہے، مولا سب سے پہلے اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے معرفت عباس علمدار، مشک لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے کہ میں پانی لے کے جاؤں گا، بس ادھر سے سیدھا ہاتھ آپ کا شہید ہوا، جلدی سے مشک کو بائیں ہاتھ پہ لی، بائیں ہاتھ پہ تلوار کا وار ہوا، مشک کو سینے سے لگا لیا، اب عباس جھک گئے کہ کسی طرح ہو سکے، کسی طرح ہو سکے خیام میں پانی پہنچ جائے۔ ایک دفعہ تیروں کی بارش شروع ہوئی، عباس نے مشک کو اپنے سینے سے چھپا لیا، بہت تیز جا رہے ہیں، لیکن اچانک عباس کے عزم کی رفتار کم ہو گئی، ایک تیر آیا جو مشکیدہ میں لگا، مشکیدہ سے گزرا، عباس کے سینے میں پیوست ہوا، مشک میں تیر کا لگنا تھا، پانی بہ گیا، عباس کے قدموں کی، عباس کے عزم کے قدموں کی اللہ اکبر رفتار دھیمی پڑ گئی، ارے کس منہ سے سکینہ کے پاس جاؤں گا، ارے وعدہ کر کے آیا تھا، شاید عباس کے کان میں آواز آ رہی ہو، ارے دیکھو میرے چچا کا عالم ترائی سے واپس آ رہا ہے، آؤ بچوں مل کے دعا کرو، بس عزادار ہو۔ اسی اثنا میں ایک لئی آگے بڑھا اور اس نے کہا، عباس جب تک تیرے ہاتھ تھے تو شجاعت کے جوہر دکھاتا تھا، عباس اب میری شجاعت کے ایک گردلا ہی نہیں، مولا عباس کے فرق مبارک پہ مارا، ارے عباس آرامدار، ارے عزیز زمین پہ آیا۔ مولا عباس کہتے، جناب زہرا ایک ذاکر کے خواب میں آ کے کہتی ہیں، ارے میرے بچے کے مسائل پڑھو، کہا کہ بی بی میں ہر مسائل پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھتا ہوں، بی بی نے کہا نہیں، ارے وہ وقت پڑھو جب میرے عباس کے شانے جدا ہو گئے تھے۔
ارے جب کوئی زمین پہ گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہائے میرا ابا گھر سے آئے ہی نہیں کاوار ہوا، سیدھے زمین پہ تشریف لایا، اب چاروں طرف سے گھیر لیا، قتل ہو اربا اربا، ارے کمرے بنی ہاشم جو اسب سوار ہو تو پیر خط بنائے، ارے عباس کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی کہتا تھا یہ سکہ سکینہ ہے اسے مارو، کوئی کہتا تھا یہ حسین کا بھائی ہے، کوئی کہتا تھا زینب کے پردے کا محافظ ہے، بس حسین کو آخری سلام کیا، حسین نے کمر تھام لی، ہائے عباس میری کمر توڑ گئے، عباس کے لاشے پہ پہنچے، اللہ اکبر، وفا کا امام ہے عباس، وفا کا صحیفہ لکھ رہا ہے، عباس کے جنازے پہ پہنچے، سر کو زانوں پہ رکھا، عباس عباس دیکھو ہم آ گئے، اللہ اکبر، آخری سانس لے رہے ہیں، مولا میرا جنازہ خیام میں لے کے مت جانا، عباس کیوں، سکینہ منتظر ہے، کہا کہ نہیں اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، مولا میرے لاش کو نہ لے جائیے گا، مولا ایک آخری وصیت یہ ہے کہ جاتے جاتے آپ کو دیکھ سکوں، لیکن مجبور ہوں مولا، ایک آنکھ میں سر کا خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، مولا نے ایک آنکھ سے خون صاف کیا، عباس نے آخری زیارت کی، اب حسین نے کہا عباس میری بھی وصیت پوری، میری بھی خواہش پوری کر دو، ارے تو نے مجھے آقا کہا ہے، مجھے بھائی نہیں کہا، عباس نے کہا مولا ہاتھ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا، ارے میری ماں نے کہا تھا عباس میں جب سے فاطمہ کے گھر میں آئی ہوں خود کو فاطمہ کا کنیز ہی سمجھا ہے، ارے عباس تو بھی غلامی کرنا مولا ممکن نہ ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے حسین کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بس ایک دفعہ عالم لے کے چلے، مشیدہ لے کے چلے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، ارے میرا بابا آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، علمدار آ رہا ہے، علم آیا، علمدار نہ آیا، چچا نظر نہ آئے، سکینہ نے کہا بابا چچا کہاں ہے، کہا کہ تیرا چچا چرائی میں سو رہا ہے، سکینہ نے کوزہ پھینک دیا، بابا ساری زندگی پیاسی رہوں گی میرے چچا کو،
على لعنة الله على القوم الظالمين.